إن الله بصير بالعباد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صلوات سورہ مبارک آل عمران قرآن مجید کے تیسرے سورے کی 134ویں آیت جس میں خداوند عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین, وہ لوگ جو اپنے غصے کو ایسے موقعوں پر جبکہ غصہ آنا چاہیے پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں, واللہ یحب المحسنین, اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. شام شہادت امام ہفتم حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ الصلوۃ والسلام امام ہفتم کی شہادت کا دن گزر چکا ہے, اور تھوڑی سی تاریخی معلومات آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہ رہا تھا امام ہفتم کے حوالے سے. گرچہ یہ تاریخی معلومات اور معرفت, امام کے بارے میں تاریخی معلومات کا جان لینا اور معرفت, یہ دو علیحدہ اور جدا چیزیں ہیں. معرفت امام ایک جدا چیز ہے, امام کے متعلق یہ جان لینا کہ امام کے والد کون تھے, والدہ کون تھی, تاریخ ولادت کیا تھی, تاریخ شہادت کیا تھی, امام کے زمانے میں کون سے خلفاء موجود تھے, یہ تمام باتیں تاریخی معلومات ہیں, اس کو معرفت سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کو معرفت امام نہیں کہا جائے گا. معرفت ایک الگ عنوان ہے, ایک الگ باب ہے, یہ تاریخی معلومات ہے. تاریخی معلومات کے طور پر عرض کر دوں کہ امام ہفتم کی جو ولادت ہے, مدینے کے اطراف میں ایک گاؤں ہے ابوا, وہاں پر امام کی ولادت سن 128 ہجری میں ہوئی, اور آپ کے والد گرامی جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, اور والدہ کا نام حمیدہ خاتون, امام ہفتم کی والدہ کا نام حمیدہ خاتون. 128 ہجری میں ابوا میں آپ کی ولادت ہوئی, آپ کی کنیت ابو الحسن اور آپ کا لقب کاظم. ابو الحسن جب بھی کہا جاتا ہے, صرف ابو الحسن جب بھی کہا جائے اس سے مراد امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام. ابو الحسن ثانی ساتویں امام, ابو الحسن ثالث, ابو الحسن اول ساتویں امام, ابو الحسن ثانی آٹھویں امام, اور ابو الحسن ثالث دسویں امام. اس طرح سے روایتوں میں جب بھی ابو الحسن اول کہا جاتا ہے اس سے مراد ساتویں امام, ابو الحسن ثانی جب کہا جاتا ہے اس سے مراد آٹھویں امام, ابو الحسن ثالث جب کہا جاتا ہے اس سے مراد دسویں امام. صرف ابو الحسن جب کہا جائے تو اس سے مراد امیر المومنین کی ذات ہے. تو امام ہفتم علیہ السلام 128 ہجری میں متولد ہوئے اور آپ کی شہادت ہے 183 ہجری. 183 ہجری میں بغداد میں آپ کی شہادت ہوئی. اس وقت آپ کی عمر مبارک 55 سال کی تھی. 55 سال کی عمر میں آپ کی شہادت واقع ہوئی. 20 سال آپ نے اپنے والد بزرگوار کے ساتھ گزارے اور 35 سال تک منصب عظماء امامت پر فائز رہے. 35 سال تک. اور ان 35 سالوں میں 14 سال جدا جدا کر کر 14 سال تک آپ کو قید میں رکھا گیا, زندان میں رکھا گیا, جس کو شاعر نے یوں لکھا کہ مولا پہ انتہائے اسیری گزر گئی, زندان میں جوانی و پیری گزر گئی. 14 سال الگ الگ وقفے سے آپ کو قید کیا گیا. بغداد کی جیل میں, بغداد کے قید خانے میں رکھا گیا, بصرے کے قید خانے میں رکھا گیا. اس طرح سے آپ کی عمر مبارک گزری. صلوات پڑھ دیجئے محمد والا. کاظم آپ کو کیوں کہا جانے لگا, کاظم آپ کا لقب کیوں پڑا؟ کیونکہ کظم غیث یہ قرآنی اصطلاح ہے. ہم کو, ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم بعض قرآنی اصطلاحوں سے واقف ہو جائیں, کیونکہ قرآن اللہ کا کتاب ہے. ما فوق بشر, یعنی سب سے اعلیٰ اور اونچا کلام اللہ کا کلام ہے قرآن, اور قرآن کی اصطلاحوں سے ہم کو مانوس ہونا چاہیے دھیرے دھیرے. قرآن کی ایک اصطلاح ہے کظم غیظ. کظم کہتے ہیں پی جانے کو. کیا پی جائیں؟ غصہ پی جائیں. کظم غیظ یعنی غضب کو پی جائیں, غصے کو پی جائیں. ایسے موقعوں پر بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ غصہ کرنا کلن حرام ہے. غصہ کہتے ہیں غصہ حرام ہے. نہیں, غصہ حرام نہیں ہے. بعض جگہ غصہ واجب ہے, بعض جگہ حرام ہے. حرام کہاں پر ہے؟ حرام اس جگہ پر ہے جہاں بے جا آپ غصہ کریں. جہاں غصہ نہیں کرنا ہے وہاں غصہ کر رہے ہیں تو حرام ہے, لیکن جہاں غصہ کرنا ہے وہاں نہیں کر رہے ہیں تو حرام ہے. ورنہ غصہ کرنا واجب ہے. یعنی دین کا کوئی مذاق اڑا رہا ہے تو یقینی بات ہے مومن خاموش نہیں بیٹھ سکتا, مومن کو غصہ آنا چاہیے. رسول کا کوئی مذاق اڑا رہا ہے, کارٹون بنا رہا ہے یا توہین کر رہا ہے, توہین آمیز فلم بنا رہا ہے رسول خدا کے خلاف, تو مومن کو خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے. مومن کو غصہ آنا چاہیے. اگر مومن کو اس وقت غصہ نہ آئے تو اس کو اپنے ایمان پہ شک کرنا چاہیے کہ اگر مقدسات دینی کا مذاق, قرآن کا مذاق اڑایا جائے, قرآن کو جلایا جائے اور مومن خاموش بیٹھا رہے, اس کو غصہ نہ آئے تو حیف کی بات ہے. تو کظم غیظ کرنے والا کون ہے؟ کظم غیظ کرنے والا وہ ہے جو بے مورد جو غصہ کیا جاتا ہے ایسے موارد پر اپنے غصے کو قابو میں رکھ کر پی جائے. امام کو لوگ مختلف تانے دیتے تھے, لیکن چونکہ امام جانتے تھے لوگ جاہل ہیں, ان کو پتا نہیں ہے, لہذا امام ان کی باتوں کا برا نہیں مانتے تھے بلکہ کظم غیظ کر لیتے تھے, یعنی غصے کو پی جاتے تھے. اس وجہ سے یہ لقب آپ کا مشہور ہو گیا کاظم, یعنی کظم غیظ کرنے والے, غصے کو پی جانے والے. اور دوسرا آپ کا لقب جو عراق میں مشہور ہے باب الحوائج, کہ آپ کے ذریعے سے آپ کی زندگی میں اور آپ کی شہادت کے بعد, حیات میں اور بعد از حیات, آپ کے وسیلے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. خداوند عالم کو جب موسیٰ بن جعفر کا وسیلہ دیا جائے, موسیٰ بن جعفر کے نام سے توسل کیا جائے تو خداوند عالم ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے. اسی لیے آپ کو باب الحوائج کہا گیا ہے. تو امام علیہ السلام ابھی کمسنی کے عالم میں تھے اور اہل سنت کے امام اعظم ابو حنیفہ ایک بار حج کے لیے آئے تو انہوں نے کہا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام جو آپ کے استاد بھی تھے ان سے ملاقات کر لی جائے. تو ملاقات کے لیے جیسے ہی وہ در دولت پر پہنچے تو چھٹے امام گھر پر تشریف فرما نہیں تھے یا اندرون خانہ تشریف فرما تھے, ساتویں امام وہاں پر موجود تھے, کمسنی کا عالم تھا. امام کی یعنی خداداد صلاحیت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے. تو ابو حنیفہ نے امام علیہ السلام سے پوچھا کہ گنہگار کون ہے, معصیت کرنے والا کون ہے؟ تو امام نے ارشاد فرمایا تین حال سے خارج نہیں ہے, یا تو بندہ معصیت کرنے والا ہے, یا خدا اور بندہ دونوں مل کے معصیت کرنے والے ہیں یا پھر صرف بندہ معصیت کرنے والا ہے. تو پھر آپ نے اپنے کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ خدا معصیت نہیں کر سکتا، کیونکہ جو خود معصیت کرتا ہے وہ دوسروں کو معصیت کے اوپر سزا نہیں دے سکتا. جو خود گناہ کر سکتا، جو خود گناہ کرتا ہے وہ دوسروں کو گناہگار، دوسرے گنہگاروں کو سزا نہیں دے سکتا. تو لہذا خدا گنہگار نہیں ہے. خدا اور بندہ آیا دونوں مل کر گناہگار ہیں؟ تو فرمایا ایسا بھی نہیں ہو سکتا، خدا اور بندہ دونوں مل کر گناہگار نہیں ہو سکتے. تو لا محالہ تیسری صورت ہے کہ بندہ گنہگار ہے. اب یہ خدا کے اوپر ہے کہ وہ اپنے فضل و کرم سے اس کو بخش دے یا پھر اپنے عدل کی وجہ سے اس کو سزا دے. بندہ گنہگار ہے، لوگ اپنے گناہوں کو خدا پر تھوپتے ہیں. اس زمانے میں عقیدہ جبر رائج تھا، وہ کہتے تھے میں کوئی غلط کام نہیں کر رہا ہوں، خدا مجھ سے کروا رہا ہے. تو امام علیہ السلام نے اس غلط عقیدے کی طرف اشارہ کیا کہ گنہگار بندہ ہے، خدا یا خدا یا بندہ دونوں مل کر گنہگار نہیں ہو سکتے. اب یہ خداوند عالم کے اوپر ہے کہ اگر بندہ توبہ کر لے تو خداوند عالم اس کی توبہ کو قبول کر کے اپنے فضل و کرم سے اس کے گناہ کو مٹا دے اور اس کی جگہ نیکی لکھ دے، اور پھر اگر اپنے عدل سے کام لے تو پھر سزا دے. صلوات تو امام نے فرمایا کہ گنہگار بندہ ہو سکتا ہے، اپنے گناہ کو خدا پر نہیں تھوپا جا سکتا. امام کی زندگی کے مختلف، یہ بچپن کا ایک واقعہ تھا، امام کی زندگی کے مختلف ادوار مدینے میں جو گزرے، اس کے بعد پھر آپ کو بغداد لایا گیا. مدینے کا ہی ایک واقعہ ہے کہ امام اپنے کھیت میں کام کر رہے تھے، اپنی زراعت میں کام کر رہے تھے، تو اس طرف سے آپ کے ایک صحابی کا گزر ہوا، دیکھا کہ امام سر تا پیر پسینے میں تر بتر ہے، یعنی اس حد تک دھوپ کی شدت ہے، دھوپ کی شدت میں امام اپنے کھیت میں محنت کر رہے ہیں. تو صحابی دیکھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ کیا کوئی اور لوگ نہیں ہیں جو آپ کی جگہ یہاں اس کھیت میں کام کر سکے؟ تو امام علیہ السلام نے اس کے جواب میں فرمایا جب مجھ سے بہتر لوگ یہ کام کر سکتے ہیں تو میں یہ کام کیوں نہیں کر سکتا؟ تو اس نے پوچھا آپ سے بہتر کون ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے بہتر رسول خدا اور امیر المومنین ہیں، انہوں نے جب یہ کام کیا تو میرے لیے یہ کام ننگوار نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھ دیجئے محمد والا. امام وقت اس حد تک دھوپ کی شدت میں محنت کرے کہ پسینے میں شرابور ہو جائیں. شیعوں کے لیے درس، شیعوں کے لیے درس. دوسری بات کہ جب آپ کو بغداد لایا گیا مدینے سے، تو بارہا ہارون رشید امام سے یہ کہتا تھا کہ آپ ارشاد فرمائیے، آپ حکم فرمائیے، میں آپ کے لیے باغ فدق آپ کو میں واپس کر دوں گا. باغ فدق جو ہے میں آپ کو واپس کر دوں گا، آپ اس کے حدود مشخص کر دیجئے، باغ فدق کتنا ہے، کہاں سے کہاں تک ہے، میں آپ کو لوٹا دوں گا واپس. تو امام اکثر ٹال دیا کرتے تھے کہ تم نہیں دے پاؤ گے، اگر باغ فدق کتنا ہے اگر میں تم کو بتلا دوں تم نہیں دے پاؤ گے. بارہا اصرار پر ایک مرتبہ امام نے کہا کہ اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ باغ فدق کے حدود کیا ہیں تو سن لو، باغ فدق کا ایک سرا عدن ہے تو دوسرا سرا ارمینیا ہے، باغ فدق کا ایک سرا افریقہ ہے تو دوسرا سرا سیف البحر ہے. تو اس نے کہا آپ نے میری مملکت کا کوئی حصہ ہی باقی نہیں رکھا، اس میں میری پوری مملکت آ گئی. تو امام نے فرمایا کہ جب تم، میں نے تم سے شروع میں فرما دیا تھا کہ میں جب باغ فدق کے حدود مشخص کروں گا تو تم نہیں دے پاؤ گے، یعنی امام کا یہ فرمانا تھا کہ جس سلطنت پر تم قبضہ کیے بیٹھے ہو وہ سلطنت کا حق، اس حکومت کا حق دراصل خدا نے ہم کو دیا ہے، اس حکومت کا حق خدا نے دراصل ہم کو دیا ہے، تم غاصبانہ قبضہ کیے بیٹھے ہو اس پر. یعنی امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ باغ فدق کی اگر حدود مشخص کر دیے جائیں تو پوری مملکت اسلامیہ اس میں آ جائے، پوری مملکت اسلامیہ اس میں شامل ہو جائے. تو امام علیہ السلام قدم قدم پر اپنے شیعوں کو ہدایت فرما رہے ہیں، گرچہ امام علیہ السلام کو بہت کم موقع ملا جتنا موقع پانچویں امام اور چھٹے امام کو ملا تبلیغ دین کا، رسول خدا کی احادیث کی نشر و اشاعت کا ساتویں امام کو ایسا موقع نہیں دیا گیا. ساتویں امام کو 14 سال زندان میں قید رکھا گیا اور آپ کی ہر چھوٹی بڑی حرکت پر نظر رکھی جاتی تھی حکومت کی طرف سے, اور وہ موقع آپ کو میسر نہیں آیا. اس کے باوجود بھی قدم قدم پر شیعوں کو ہدایت فرماتے رہے اور یہ تک تلقین فرماتے رہے کہ ظالم حکومت کا تعاون نہیں کرنا, ظالم حکومت کے ساتھ عدم تعاون کا رویہ امام علیہ السلام نے بتلایا کہ ظالم کا تعاون نہیں کرنا. ایک صحابی تھے امام کے, انہوں نے کہا کہ میں نے ہارون کو اپنے اونٹ کرائے پر دیے ہیں, تو امام علیہ السلام نے ان سے فرمایا کیا تم پسند کرتے ہو کہ تمہارے اونٹ ایک ظالم کے, یعنی ایک ظالم تمہارے اونٹ کو استعمال کرے اور ایک دن اس کی حکومت کا اضافہ ہو جائے؟ یعنی ظالم کے ساتھ عدم تعاون, ظالم کے ساتھ کوئی تعاون نہیں. لیکن ہمیشہ کی طرح عرض کیا کہ ہمارے جو ممبر ہیں وہ ممبر پر ہم سنانا زیادہ جانتے ہیں اور اہل بیت سے سننا کم جانتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری مجالس میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تشریف فرمائیں, لیکن خود ہمارا جو بنایا ہوا نظام ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم ان کی بات کو کم سننا چاہتے ہیں, ان کو زیادہ سنانا چاہتے ہیں. اسی لیے ساتویں امام نے اپنے ایک صحابی سے کہا تم ہم کو زیادہ مت سناؤ, ہم سے سنو زیادہ سناؤ کم, ہم سے زیادہ سنو ہم کو سناؤ کم. تو ہونا یہ چاہیے کہ اس ممبر سے ہم اپنی بات کرنے کے بجائے امام کا کلام پیش کریں. نہج البلاغہ اس ممبر سے بیان نہیں کی جاتی, قرآن اس ممبر سے بیان نہیں کیا جاتا, ائمہ کے اقوال اس ممبر سے بیان نہیں کیے جاتے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ائمہ کے اقوال کو بیان کیا, میں اپنی بات کرنے کے بجائے امام کی بات کروں, امام کیا کہنا چاہتے ہیں. اگر بالفرض اس محفل میں امام تشریف فرما ہو تو کوئی بولنے کی ضرورت کرے گا یا سب امام کو سننا چاہیں گے؟ سب مل کر امام کو سننا چاہیں گے کہ آپ کیا فرماتے ہیں. اسی لیے امام نے فرمایا کہ تم لوگ سنو زیادہ سناؤ کم, ہم کو سناؤ مت زیادہ, سنو زیادہ. ہم اہل بیت کو, ہماری روش یہ کہ ہم سنانا زیادہ چاہتے ہیں. اسی لیے امام نے فرمایا کہ امام نے شیعوں کی تقسیم بندی کر دیا کہ ہم شیعوں کی تقسیم بندی کے قائل نہیں ہیں, ہم کہتے ہیں کہ فاسق بھی شیعہ, مومن بھی شیعہ, متقی بھی شیعہ, غیر متقی بھی شیعہ, سبھی شیعہ ہیں ہماری نظر میں. لیکن امام نے آ کے خط کھینچ دیا, امام نے آ کے کہا کہ ایک طبقہ ہے شیعہ اور ایک طبقہ ہے متشیعہ. متشیعہ کون ہے؟ متشیعہ وہ ہیں جو شیعہ نما ہیں, شیعہ نما ہیں, متشیعہ ہیں وہ. امام کی کوئی بات سے ان کو سروکار نہیں ہے, متشیعہ کو امام کی, اور متشیعہ ہی ہمیشہ سبب بنے اماموں کے قتل کا, امام علی سے لے کے 11 امام تک. اگر کوئی سبب بنا ہے اماموں کے قتل کا تو وہی متشیعہ ہے, وہ لوگ جو اماموں کی بات پر کان نہیں دھرتے, وہ لوگ جو امام کی اطاعت کے لیے تیار نہیں ہیں. تو امام نے آ کر, ہم تو تقسیم بندی کے قائل نہیں ہیں, لیکن امام آ کے کہہ رہے ہیں کہ قرآن بھی تقسیم بندی کا قائل ہے. قرآن کہتا ہے کہ اندھا اور بینا اور نابینا, اچھا شخص اور نابینا شخص برابر نہیں ہو سکتے, مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے. اسی طرح امام آ کر کہہ رہے ہیں کہ وہ شیعہ جو شیعہ نما ہیں وہ شیعہ اور حقیقی شیعہ برابر نہیں ہو سکتے. اسی لیے روایت میں کہا گیا تم اپنے آپ کو شیعہ مت کہو, تم اپنے آپ کو محب کہو, یہ کہو کہ ہم آپ کے چاہنے والے ہیں. محب سب ہیں, شیعہ بننے کے لیے پھر معیارات پر اترنا پڑتا. عرض کیا تھا سر دھڑ کی بازی لگانی پڑتی ہے تب جا کے انسان شیعہ بنتا. شیعہ بننا آسان کام نہیں ہے, یہ زبان سے مت نکالو یہ لفظ. ائمہ نے کراہت فرمائی ہے, جو بھی آ کے کہتا میں آپ کا شیعہ ہوں کہتے تھے مت نکالو زبان سے یہ لفظ, مت کہو تو تم شیعہ ہو, کہو کہ ہم محب ہیں. محب یہ لفظ قرآن یعنی روایتوں میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے, کہو کہ ہم محب ہیں, ہم چاہنے والے ہیں. شیعہ بننے کے لیے معیار ہے, اس کا صفات الشیعہ پوری کتاب کھنگالنی پڑے گی شیخ صدوق علیہ رحمہ کی, اس میں بتلایا گیا ہے کہ شیعہ کس کو کہتے ہیں, شیعہ کے صفات, اس میں صفات الشیعہ کتاب, اس میں بتلایا گیا ہے کہ شیعہ کس کو. تو امام نے متشیعہ سے اپنا دامن چھڑایا ہے, امام تقسیم بندی کے قائل ہیں. امام کہیں, امام یہ فرما رہا ہے کہ متقی اور غیر متقی برابر نہیں ہو سکتے, مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے, شیعہ اور متشیعہ برابر نہیں ہو سکتے, शिया अलग है, मुतशय्या अलग है। शिया की मिसाल देख लीजिए, मुतशय्या की मिसाल देख लीजिए। छठे इमाम का जमाना है, सुदैर सैरफी एक सहाबी है, हमेशा इमाम से ये कहते थे फर्जंद रसूल आप कयाम कीजिए, आपके साथ काफी लोग हैं, आप कयाम कीजिए, आप हुकूमत वक्त के खिलाफ कयाम कीजिए, काफी लोग आपके साथ हैं। तो इमाम एक मरतबा उसको बुलाए अपने घर, कभी कभी बेअदबी भी करता था, यानी इस हद तक, यानी बेअदबी करके बोलता था आप कयाम क्यों नहीं करते, कयाम फरमाइए, आप खामोश क्यों बैठे हुए। तो इमाम ने एक मरतबा उसको अपने घर पे तलब फरमाया, तलब फरमाकर उसको घोड़ा दिया और खुद खच्चर पर सवार हुए। सवार होकर मदीने के बाहर पहुंचे, मदीने के बाहर जब पहुंचे तो वहां पर बकरियों के बच्चों का एक रेवड़ था, एक मंदा था। इमाम ने उस मंदे की तरफ इशारा किया, इशारा करके कहा कि गिनो इसमें कितने हैं। तो उसने जब गिना तो 17 बकरियों के बच्चे थे। तो इमाम ने फरमाया जिस दिन इतने हमारे शिया हो जाएंगे उस दिन घर पर बैठना हमारे लिए हराम हो जाएगा। यानी मदीने में 17 शिया नहीं है, और वो भी बकरियों के बच्चों की तरफ इशारा करके कहा, वो बकरी नहीं थी, बकरियों के बच्चे थे। यानी अगर इतने बच्चे भी अगर शिया हो जाएं, 17 बच्चे शिया बन जाएं, तो हमारे ऊपर हुकूमत वक्त के खिलाफ खामोश बैठना हराम है। यही सुदैर सैरफी एक मरतबा इमाम के घर में दाखिल होता है, यही राग अलापना, कयाम क्यों नहीं फरमाते, कयाम क्यों नहीं फरमाते। तो इमाम ने फरमाया ठीक है, कयाम करूंगा। उस तनूर में कूद जाओ, तनूर रोशन थी, भट्टी रोशन थी, वहां पर कूद जाओ उस तनूर में। तो कह रहा है आप कैसे इमाम हैं, आप मुझे जिंदा जलाकर मार देना चाहते हैं, आप मुझे जिंदा खत्म कर देना चाहते हैं। उतने में हारून मक्की तशरीफ लाए, तो इमाम ने कहा हारून मक्की जाओ उस तनूर में कूद जाओ, बगैर इसके के उनकी बगलों में वो अपनी चप्पल नालैन दबाए हुए थे, बगैर इसके के वो अपनी नालैन को कहीं रखे, वो सीधा गए और तनूर का ढक्कन उठाया और तनूर में कूद गए। अब ये यहां पर परेशान हो रहा है कि हारून मक्की को इमाम, आप कैसे इमाम है, आपने एक जिंदा आदमी को, अपने सहाबी को आपने जिंदा जला दिया। कुछ देर गुजरने के बाद इमाम ने कहा जाओ वो ढक्कन उठाकर देखो। जब ढक्कन उठाकर देखा गया, हारून मक्की उसी तरह से आग में बैठे हुए हैं जिस तरह से हजरत इब्राहिम पर आग गुलजार हो गई थी। ऐसे कितने हैं हमारी बात सुनने वाले, जब ऐसे चंद हो जाएंगे तो हम पर कयाम करना वाजिब हो जाएगा। तो शिया और मुतशय्या का फर्क, शिया वो है जो एक लफ्ज नहीं निकालता अपने इमाम के सामने, जैसे हुक्म हुआ वैसे अमल, जैसे जबान से निकली बात वैसे अमल। अभी जबान से बात निकली भी नहीं, अदा भी नहीं हुई, लेकिन अमल के लिए आमादा हो जाता, ये है शिया, इसको कहते हैं शिया। और मुतशय्या को ने सुदैर सैरफी, बहाने तलाश करना, ऐसा कैसा, ये कैसा हो सकता, आप जिंदा जला देना चाह रहे हैं। तो शिया बनना आसान नहीं है, शिया बनने के लिए शरायत है, वो शरायत पर पूरे उतरना पड़ता। लिहाजा अपनी जबानों से ये मत कहो कि हम शिया हैं, बल्कि ये कहो कि हम मुहिब हैं, हम आपके चाहने वाले हैं, ये कहना जरूरी है। क्यों? क्योंकि सातवें इमाम को जब 14 साल तक जिंदान में कैद रखा गया तो यही मुतशय्या में से एक शख्स भी जिंदान में आपकी अहवाल कुर्सी के लिए नहीं पहुंचा। अगर हकीकी माना में उस वक्त शिया होते तो हाकिम वक्त की यह जरूरत हो सकती थी कि वो इमाम वक्त को कैद में डाल दें, जिंदान में बंद कर दें। आज के जमाने की मिसाल दे रहा हूं, अगर आज किसी लीडर के ऊपर हुकूमत हाथ डालना चाहती है तो सोचती है 10 मरतबा के इसके चाहने वाले कहीं इसके पीछे ना आ जाए। लेकिन इमाम की मजलूमियत का अंदाजा उस जमाने में लगाइए कि इमाम को इतने लोग मुयस्सर नहीं आए जो खलीफा के सामने एहतजाज कर सके कि क्यों तू हमारे इमाम को कैद में डाल रहा है। क्यों? क्योंकि मुतशय्या थे, शिया नहीं थे, मुतशय्या थे। ये लफ्ज रिवायत में इस्तेमाल हुआ है, खुद सातवें इमाम की, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, खुद सातवें इमाम की रिवायत में ये दो लफ्ज इस्तेमाल हुए, शिया और मुतशय्या। अगर मुतशय्या हो तो हजरत अली से लेकर 11वें इमाम तक शहीद होना ही है हाकिम जौर के हाथों। लेकिन अगर शिया पैदा हो जाएं, हकीकी माना में पैरवान इमाम पैदा हो जाएं, तो फिर 12वें इमाम को गैबत से निकल आना पड़ेगा। اگر حقیقی معنی میں ہم شیعہ بن جائیں اور حقیقی معنی میں امام کی اتباع کرنے لگیں، امام کی بات کو سننے لگیں اور امام کی بات پر عمل کرنے لگیں. پہلے تو ہم امام کی بات پڑھتے نہیں ہیں ممبروں پہ سے، چہ بسا ان کے سنیں اور عمل کریں. تو عزیزان محترم، اتنی مشکلات برداشت کرنے کے باوجود موسیٰ بن جعفر کو قید میں رکھا گیا. 24 گھنٹوں میں ایک بار آپ کو آب و غذا فراہم کی جاتی تھی، 24 گھنٹے میں ایک بار. جب آپ کو دیکھنے کے لیے آپ کا ایک چاہنے والا آیا تو وہ کنویں نما زندان تھا، زندان کنویں کے مانند تھا. اوپر سے دیکھ کر داروغہ زندان سے کہنے لگا کہ امام کہاں ہے، یہاں تو ایک سفید کپڑا نظر آ رہا ہے. تو اس نے کہا نہیں، کپڑے کے نیچے امام سجدے کی حالت میں ہے. عزیزان محترم، امام کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ کپڑے کے نیچے امام نظر نہیں آ رہے تھے، اتنی نقاہت ہو گئی تھی. 24 گھنٹے میں ایک بار آب و غذا دی جاتی ہے. امام کی مختلف طریقے سے آزمائش، زندان میں کنیز کو بھیج کر امام کی عصمت کو داغدار کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن کنیز سبوہن قدوسن ربنا و رب الملائکت و روح پڑھتے ہوئے سجدے میں گر گئی. مختلف طریقوں سے ساتویں امام کو اذیت پہنچانے کی کوشش ہارون رشید نے کی، اور آخر میں اس نے جو حربہ اپنایا وہ یہ کہ امام کو سندی ابن شاہق کے ذریعے سے زہر دے دیا گیا زندان بغداد میں، اور امام کی شہادت زندان بغداد میں واقع ہو گئی. عزیزان محترم، سید الشہداء کے بعد اگر کسی کا جنازہ اتنی مظلومیت کے ساتھ اٹھا تو وہ ہمارے ساتویں امام ہیں. عزیزان محترم، امام کو زہر دے دینے کے بعد آپ کے جنازے کو لا کر بغداد کے پل پر رکھ دیا گیا اور یہ اعلان عام کیا گیا کہ یہ رافضیوں کا امام ہے، جو چاہے آئے اس جنازے کے ساتھ گستاخی کرے. عزیزان محترم، لوگ جب آگے بڑھے تو دیکھا کہ جنازے کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، ابھی تک وہ جنازے کے ہاتھ سے نکالی نہیں گئی ہیں. عزیزان محترم، ہر شخص آگے بڑھتا اور وہ حکومت کو بری کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ حکومت نے امام کو قتل نہیں کیا کیونکہ ان کے گلے پر کوئی رسی کا نشان نہیں ہے. یہ وہ متشیعہ تھے جو آگے بڑھ کر کہہ رہے تھے کہ امام کو حکومت نے قتل نہیں کیا، حکومت کو بری اس ذمہ کر رہے تھے. امام کی شہادت کے بعد یہ مظلومیت ہے. لیکن اس بغداد شہر کا ایک شخص، جری شخص، آگے بڑھا اور اس نے امام کے جنازے کو دشمنوں سے لیا اور بغداد کے قبرستان میں 2000 دینار کا کفن دے کر، جس پر پوری قرآن لکھی ہوئی تھی، امام کو بعزت و احترام دفنایا گیا، امام کا لاشا دفنایا گیا، اور امام کی لاش پر 8ویں امام نے آ کر نماز جنازہ پڑھی اور باعزت و احترام امام کو کاظمین کے قبرستان میں دفنا دیا گیا. لیکن عزیزان محترم، کربلا کے میدان میں آئیے، سید سجاد اپنے باپ کے جنازے پر کھڑے ہیں. پھپھی اماں میں کیا کروں، میرے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں. ایک مرتبہ حضرت زینب نے مدینے کا رخ کیا، یا جدہ صلی علیک ملائکۃ السما، ھذا حسین مرمل بالدماء وتقطع الاعضاء. اے رسول خدا، آپ پر تو آسمان کے فرشتوں نے نماز پڑھی، یہ آپ کا حسین ہے جو کربلا کی گرم ریت پر جس کا جنازہ پڑا ہے اور اس پر کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہے. انا للہ.